پہ چل پڑے ہیں اور ہم اپنے نظام کو کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت کا سرچشمہ دین اسلام عطا فرمایا, اس دین اسلام کے اندر عبادات بھی شامل ہیں, معاملات بھی شامل ہیں, اقتصادیات بھی شامل ہیں, اخلاقیات بھی شامل ہیں, معاشرت بھی شامل ہے, قوانین جنگ و جدال اور قوانین اور ضابطہ صلح بھی شامل ہیں, امور خانہ داری اور شادی بیاہ اور اموات اور پیدائش کے سارے اصول اور طریقے بھی شامل ہیں. ایک کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحیح راستہ عنایت نہ فرمایا ہو. اس کے باوجود یہ ایک غلط قسم کا خیال اور ایک فلسفہ پیش کیا جاتا ہے کہ دین اسلام کا تعلق مسلمان کے اپنے ذاتی عمل تک اور عبادت تک ہے, اس سے زیادہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اور اس سے بڑھانا بھی نہیں چاہیے. دین اسلام جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے دی جائے گی اور مسلمان نماز پڑھ لیں, جب رمضان الکریم کا چاند نظر آ جائے تو مسلمان روزے رکھنے شروع کر دیں, اور جب مخصوص حالات اور مہینے آ جائیں تو حج کی تیاری شروع کر دیں, اور یہ سارا کا سارا دین اسلام ہے. یہ جہالت اور نادانی ہو سکتی ہے, حقیقت اس سے کہ بالکل برعکس ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے, ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے قابل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ فقہ کسے کہتے ہیں, تو امام صاحب نے جواب فرمایا کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا. فقہ یہ نام ہے اس فن اور اس علم کا کہ مسلمان اپنے فائدے کی اشیاء کو جان لے اور اپنے نقصانات والی چیزوں کو بھی جان لے, بس یہ فقہ ہے. اس کے اندر پوری زندگی کے اصول آ گئے. دنیا کے اندر جو کام ہمیں نقصان دے سکتے ہیں, مثلا خودکشی ہے, مثلا غلط اشیاء کا استعمال ہے, تو خود بخود آپ یہ استدلال کر سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بیان کی ہوئی تعریف سے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا. اور جو اشیاء ہمارے لیے فائدہ مند ہیں بشرط یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو, اور اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ وہ مستقل نہیں ہے, پرمننٹ نہیں ہے, وہ آج فائدہ ہوتا ہے کل نقصان ہو جاتا ہے. لہذا آخرت میں کامیابی کہاں مل رہی ہے اور کس اعمال کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے, یہ معرفت النفس ما لہا کے زمرے میں آ جاتا ہے, اور مسلمان کو یہ اعمال اختیار کرنے چاہیے. تو دین اسلام ایک کامل دین ہے. آج کل چونکہ ماحول ایسا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ آپ کے سامنے ضرور یہ جملہ کہیں نہ کہیں گزرا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ علماء حضرات اور مولوی حضرات سیاست کے لیے میدان میں نکلے ہیں, لیکن ان کو مذہب کا کارڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے, بس یہ ملکی سیاست کر لیں, یہی کافی ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے, کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے مسلمانوں کے سامنے کہی جا رہی ہے اور ہم خاموشی سے اس کو سن سن کے عادی ہو گئے. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مذہب کا کارڈ استعمال نہ کیا جائے اور صرف ایشوز کے اوپر اور قوم کے مسائل پر سیاست کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام کس بنیاد پر کیا تھا؟ کیا مکہ مکرمہ میں پانی کم تھا، یا وہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، یا فلاحی ریاست کے لیے جو اصول ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ مکہ والے تو مدینہ کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور مالدار لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے پر پابندی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک کامیاب اور عظیم الشان لیڈر تھے، اسی طرح آپ سیاست میں بھی لامثال اور لاجواب تھے. آپ میدان جنگ کے اندر بھی ایک عظیم جرنیل کے طور پر دنیا میں یاد رکھے جائیں گے، اور اسلام کے اندر سیاست، یہ تو اسلام کے ایک بنیادی اصول میں سے ایک بنیاد ہے. یہ کس دن ہوا ہے اور یہ وحی کب نازل ہوئی ہے، اور حدیث کے اندر یہ کہاں آیا ہے کہ تم اسلام پر عمل کرو لیکن سیاست سے دور رہنا ہمیں معلوم نہیں؟ اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، اگر کسی کو اس قسم کی کوئی دلیل موجود ہے تو وہ لے کے آ جائے تاکہ علماء کو بتا دیا جائے اور اس معاملے میں اپنی اصلاح کر لی. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قرآن کریم میں اصول بیان کیا ہے کہ مسلمان ریاست اور مسلمان ملک، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین پر اختیار اور بادشاہت یا ریاست نصیب فرما دیں تو یہ چار کام کریں گے: اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور نظام زکات کو نافذ کریں گے، وامروا بالمعروف، اور امر بالمعروف کو عمل میں لایا جائے گا، ونہوا عن المنکر، اور گناہوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں آگاہی اور نہی عن المنکر پر عمل کیا جائے گا، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام وہ اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے. یہ آیت قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں ایک حرف کے اوپر بھی شک شبہ کرنے والا وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے واضح طور پہ دین کے اور اسلامی ریاست کے اور کامیاب مسلمانوں کے اصول بیان فرمائے. اس میں سے وہ کون سے اصول ہیں کہ جو ہم ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے آج تک نافذ کر چکے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے کہا اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. کیا ہمارے اس نام نہاد اسلامی حکومت کے اندر ایسی کوئی شک ہے، ایسا کوئی قانون ہے کہ مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے اور اگر نہیں پڑھی تو وہ قابل سزا ہوگا؟ بالکل ایسا کچھ نہیں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ جیسے کہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو اس کی شرائط اور اصول ہیں، جو اس کی صحت کے قاعدے ہیں، اس حساب سے شریعت کے اندر زکوٰۃ کا کوئی خاطر خواہ قانون نہیں ہے. جو بینکوں سے زکوٰۃ کٹتی ہے اس کے بارے میں تو علماء میں ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ یہ زکوٰۃ ادا بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور لطیفہ یہ ہے کہ جن اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے وہ اکاؤنٹ سودی بینکوں میں ہیں، تو یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ یہ سودی زکوٰۃ تو ہو سکتی ہے، اسلامی زکوٰۃ اس کو کیسے کہا جا سکتا؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جو بنیادی اس کی چابی ہے وہ امر بالمعروف ہے. نیکی کا حکم کیا جائے گا بزور قوت کے، بزور طاقت کے، ریاست کے لیول پہ حکومت کی طرف سے، تو پھر مسلمانوں کو اس کا فائدہ سیکنڈوں میں اور منٹوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ایسا کوئی قاعدہ اور قانون بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا. ونہوا عن المنکر، اچھا نیکی کا حکم نہیں دیتے تو پھر منکر سے تو روک لو. اور جہاں پہ شراب خانے قائم ہو، جہاں پہ غلط قسم کے کاموں کے اڈے قائم ہو، جہاں پہ جوا بازی کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو، جہاں پہ سودی نظام ایک معاشی نظام ہو، وہاں نہیں عن المنکر کس منہ سے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ قائم ہے. لہذا اس سلسلے میں بھی ہم بظاہر بالکل صفر معلوم ہوتے ہیں. میں آپ حضرات میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، اور نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الاعیاذ باللہ ہم اور ہمارے تمام بھائی تباہ ہونے والے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. اگر رات کو ہم دل بولنا شروع کر دیں تو وہ دن نہیں بنتا، وہ رات ہی رہتی ہے. ہمیں اس کے صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کامل عطا فرمایا ہے، دین اسلام. ہمارے قائدین اور ہمارے حکمران وہ کبھی مغرب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کے نظاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی مشرقی قوتیں جو کہ کمیونزم اور سوشلزم کے بنیاد ہے اور ان کی یہی خواہش ہے کہ پوری دنیا میں اس قسم کے نظام قائم ہوں، کبھی ان سے دوستیاں لگائی جاتی ہیں اور ان کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اس لیے کہ اسلامی نظام وہ ان کو نصیب نہیں ہوا. اسلامی نظام کے فائدے اور اسلامی نظام کے برکات اور اسلامی نظام کی کامیابی کا تجربہ وہ ان ہمارے بھائیوں کو آج تک نصیب نہیں ہوا. اس لیے وہ کبھی کیپٹلزم کو، کبھی سوشلزم کو، اور کبھی کمیونزم کو اچھا سمجھتے ہیں. اسلام کے اندر کسی بھی قسم کے ازم کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہی ہمارے لیے ایک مومن کی حیثیت سے صبح اٹھنے سے لے کے شام کو بستر پر جا کر سونے تک پورے آداب اور پوری تعلیمات سکھاتا ہے. اور یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے گھر سے باہر کیا رویہ اختیار کرنا ہے، جائز طریقے سے مال کمانا اور دنیا کمانے کے طریقے بھی اسلام میں موجود ہیں، اور اپنے بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، خاندان والوں سے، شہر والوں سے اور ملک والوں سے کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور مسلمان ریاستوں کا آپس میں جو تعلق اور اخوت ہوتی ہے وہ بھی اسلام کی تعلیم میں موجود ہے. تو پھر آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم نام تو ایک ایسی عظیم ریاست کا لیں کہ جس کے بانی اور جس کے قائم کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ہم کام ایسے کریں کہ جو کام اسلام کے سراسر خلاف نظر آتے ہیں. اسلامی قوانین اور قواعد کو صرف جاننا کافی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ابو طالب بھی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یقینی ہے، مدینہ کے یہود اور اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں، لیکن کیا اس سے ابو طالب اور ابو جہل اور الاعیاذ باللہ یہود اور نصارہ کی نجات ہو گئی؟ نہیں ہوئی. اس لیے محترم میرے سامعین کرام، ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی قانون اور ہمارے مسلمانوں کے اندر جو اللہ کی طرف سے نظام ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے، اس کے کیا قوانین ہیں، اس کے کیا خد و خال ہیں. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں تو ہم اس کو مانتے کتنا ہیں؟ قرآن کی آیت میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کٹے گا، کون اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار؟ اور قصاص کی اور حدود کی اور زنا کی اور حد قذف کی جو حدود ہیں وہ قرآن کے اندر واضح الفاظ میں بغیر کسی شک شبے کے موجود ہیں، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کون عمل کرے گا اس پہ؟ اور اس کے اوپر عمل کرنا کیسے شروع ہوگا؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے، خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور ہماری حفاظت فرمائے، ہم بھی اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ جو جانتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. بعض باتیں کہنے میں بڑی سخت لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جی بہت ہی زیادہ سخت بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپ کو ان کے درمیان میں صلح کرنی ہوگی. جنگ و جدال اور فساد اور اس طرح انارکی پھیلانا بغیر کسی وجہ کے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ علماء کو بھی پتا ہے، یہ علماء کے شاگردوں طلباء کو بھی پتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی پتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ علماء کرام اور ان کے ساتھی اور ہزاروں مسلمان راستوں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قاعدے اور قانون کی خلاف ورزی، اسلام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ آخر کوئی وجہ تو اس کی ہو سکتی ہے. اب ان حالات میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری جو قرآن کریم نے بیان فرمائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ ہم صلح کا ساتھ دیں، ہم دو مسلمان بھائیوں کا خون بہنے سے روکیں، ہم دو دوستوں کو بھائیوں کو دست و گریبان ہونے سے روکیں. اور یقیناً یہی ایک بہترین راستہ ہو سکتا ہے کہ جس میں جنگ و جدال بھی نہ ہو، لڑائی بھی نہ ہو، اور معاملے کو بھی افہام اور تفہیم سے حل کر لیا جائے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن قرآن نے پھر ایک اور حل بھی پیش کیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہو جاتا ہے، ایک سینہ زور ہوتا ہے، بات نہیں سنتا اور صلح صفائی کے لیے تیار نہیں ہوتا، تکبر میں غرور میں اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چند اللہ کے نیک بندوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور کہتا ہے آنے دو دیکھ لیں گے. فقاتل التی تبغی حتی تفیء الى امر اللہ، قرآن کہتا ہے پھر آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا یہاں تک کہ ظالم اللہ کے حکم کے سامنے اپنی اکڑ اور اپنے غرور کو چھوڑ دے. اب غور کیجئے، قرآن کریم نے ہمیں باقاعدہ ایک اصول سکھا دیا ہے، اگر اس اصول کے اوپر ہمارے مسلمان بھائی قائم رہیں اور اس کو اپنا لیں تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ زندگی بھر آپ سے کبھی نہ ظلم ہوگا اور نہ آپ ظالم کے ساتھ ہوں گے. لیکن وہ اصول کیا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، آپس میں ظلم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں دو لڑیں لڑنے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. آپ کے سامنے سڑک کے اوپر دو مسلمان بھائی دست و گریبان ہو جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ آپس سے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں آپس کی لڑائی ہے، ہم کیوں پڑھیں اس میں؟ اور نامراد قسم کے بدنصیب قسم کے لوگ آتے ہیں اور مسلمان بھائی کے سامنے اسلحہ نکال کے کہتے ہیں سب سامان دے دو، دنیا دیکھ رہی ہے لیکن ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک ہے کہ کیا ڈاکو ظالم نہیں ہے، چھینا جھپٹی کرنے والا ظالم ہے. اور جب یہ ہو رہا ہو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن یہ اپنی اپنا مصدر بیان کرنے میں، اپنا مقصد بیان کرنے میں بالکل کھلے عام ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے. قرآن میں قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، قتال کرنا پڑے گا. فَإِنْفَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے صرف برائے ضرورت سختی کا، زبردستی کا ظالم کو گرفت میں لانے کے لیے اجازت دی ہے. دوبارہ فرمایا جب آپس میں صلح صفائی کے حالات پیدا ہو جائیں، آپس میں صلح رحمی کے حالات پیدا ہو جائیں اور دونوں بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ہمارے لیے ایک اور قاعدہ اور حکم آ گیا، وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ، ہمیں عدل سے انصاف سے کام لینا ہوگا. آج کل کہتے ہیں ہماری قوم کا ہے، جیسا بھی ہو ہمیں ساتھ دینا ہے. فلانا شخص ہماری زبان بولتا ہے، جیسا بھی ہو ہمیں ساتھ دینا ہے. یہ ہماری سیاسی پارٹی کا ہے، جو بھی کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. قرآن میں اس قسم کی تعلیمات ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وَأَقْسِطُوا، ہمیں قسط اور ہمیں عدل انصاف کو یقینی بنانا ہوگا. خواہ مقابلے میں ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کوئی محبوب ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے قانون کے سامنے سب ایک ہو جاتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کو پیش کیا گیا جس پر حد نافذ ہونی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حد جاری ہوتی. یہ ہے اسلام کے مساوات اور یہ ہے اسلام کے قوانین. اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے ہیومن رائٹس کی چاپلوسی کرنے کی، اور جو ہے نا وہ ای یو اور یورپین یونین کے آگے پیچھے ہونے کی کہ جی وہ ناراض ہو جائیں گے فلانی سزا سے اور کسی کی گردن کاٹ دیں گے تو ہمارے مغربی آقا ناراض ہو جائیں گے، اور ہاتھ کاٹنا تو انسانیت کے خلاف ہے. تم ہمیں انسانیت سکھاؤ گے؟ وہ جو کہ غلاموں کا کاروبار کیا کرتے تھے، وہ جو کہ جنگ میں خواتین کو پکڑ کے کنیزیں بنا لیا کرتے تھے، یہ تو اسلام نے آ کے کہا کہ آج کے بعد کوئی غلامی نظام قائم نہیں ہوگا. ورنہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یورپ میں کتنے غلام جہاز بھر بھر کے لے جایا کرتے تھے، اور امریکہ میں جو سیاہ فام آبادی ہے یہ سب کے سب غلاموں کی اولاد ہے. لیکن اسلام کے اندر انسانیت اور ہیومن رائٹس اور جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، تمام کے تمام ہمیں اس وقت میں عطا کیے گئے جبکہ پورا عالم اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا. لہذا حق کا ساتھ دینا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دیا جائے یا کسی لیڈر کا ساتھ دیا جائے، یہ آپ کی اپنی عقل کے اوپر ہے، آپ کے جذبہ ایمانی کے اوپر ہے، آپ کے تقویٰ کے اوپر ہے. آپ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ کس طرف آپ کو بظاہر اسلام کے بلائی، اسلام کے نظام کا قیام مسلمانوں کا فائدہ نظر آ رہا ہو. ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا ساتھ دینا ایک مسلمان پر فرض ہے. اور ہم ظاہر کے ذمہ دار ہیں، باطنی امور وہ ہم نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی باطن کے بھیدوں کو جانتا ہے، اور وہی علیم بذات الصدور اور خبیر ذات ہے. ایک طرف اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کہا جا رہا ہو، تو یقیناً یہ ایک ایسے مسلمان کی بات ہو سکتی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا تقویٰ رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے. اور فضیلت کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی، معروف حدیث ہے، ہمارے بچے بچے کو پڑھائی جاتی ہے کہ کسی عربی کو کسی اجنبی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر اسلام کے اندر کوئی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے، مگر صرف ایک طریقے سے ہے، وہ ہے تقویٰ سے. اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں ہمارے لیے بیش بہا عزت رکھی گئی ہے، ہمارے لیے کامیابیاں رکھی گئی ہیں. صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنایا تو دن دگنی رات چگنی ترقیات ہو گئیں. قیصر اور کسرا اور رومی اور فارس کی سپر پاورز وہ بے بس ہو گئیں صحابہ کے سامنے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر صرف جانا نہیں تھا، مانا بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، یا ابا عبیدہ اذا طلبت العزه بالله اعزك الله واذا طلبت العزه بغير الله اذلك الله. اے ابو عبیدہ، اگر تم عزت اللہ سے مانگو تو اللہ عطا کریں گے، اور اگر تم نے عزت کہیں اور سے مانگنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. تو عزت اور ذلت یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے. قرآن نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تو میرے محترم بھائیوں، مغربی اور مغربی ثقافتوں کو اور دنیا کی صرف بظاہر مٹیریل کے حساب سے جو طاقتور ہیں ان کو خوش کر کے اور یہ سمجھ لینا کہ ہم عزت پا لیں گے، یہ ہمارا ایک غلط خیال اور جھوٹا خواب ہو سکتا ہے. اصل عزت اور ذلت وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے، جسے چاہیں عطا فرمائیں اور جہاں سے چاہیں واپس لے لیں. لہذا سب سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی، جسے عام الفاظ میں عوام کہا جاتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے قیام، جس نام پر ہمیں اللہ نے یہ ملک عطا کیا ہے، اس کے لیے غور و فکر شروع کریں. کہتے ہیں کہ جی بس ہم مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صبح جاب پہ جائیں گے، شام کو واپس آ جائیں گے، اور اس سے زیادہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس شوق بھی نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ غلامانہ سوچ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم فرما سکتے تھے کہ اپنا کام کاج کرو اور بس یہ چند عقیدے ہیں ان کو اپنا لو اور مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت جہاد کیا ہے. ایک اسلامی مسلمان تب تک مکمل ایمانی اور اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو ایک ایسا ماحول نہ دیا جائے جو اسلامی تعلیمات کے موافق ہو، جہاں اللہ کے حدود نافذ کی گئی ہوں، جہاں اللہ کا قول سب سے اعلی حکم ہو، جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہو. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک عطا فرمایا جسے پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس کو ایک آئین بھی دیا گیا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ یہ وضاحت موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم بالکل نہیں مانا جائے گا. اور یہ بہت ہی اعلیٰ ترین بات ہے، مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے. لیکن یاد رکھیے، پھر میں آپ سے کہوں گا، آپ غور کیجئے، ہم نے لکھ تو دیا ہے آئین میں، کیا ہم اس کو مانتے بھی ہیں؟ کتنی ایسے مقامات ہیں جو خلاف شریعت کام کی وجہ سے اس ملک میں بند ہوئے؟ کتنے ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر پکڑا گیا ہو؟ ہاں، اس بات پہ پکڑا جا سکتا ہے کہ فلانا مولوی صاحب یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا تھا اور یہ میٹنگز کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ یہ تم مسلمان ہو اور اسلام کا ساتھ دو، اس لیے اس کو پکڑ لیا، کسی کی شہریت کینسل کر دی، کسی کے ساتھ کیا کیا. وہ ظاہر بات ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں شتر بے مہار، ایک بغیر مہار کے جو اونٹ ہوتا ہے اس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے، کیونکہ طاقت میں ہے. لیکن یاد رکھیے، اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے احکام کی پابندی جب تک ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوگی، صرف باتوں سے ریاستیں نہیں بنتی. ہمارا آئین ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور سینکڑوں علماء نے جد و جہد کر کے ایک بہترین قانون ہمارے لیے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن القانون در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے. ہم مخلوق ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ قاعدے قوانین بنا سکتے ہیں، لیکن وہ حتمی نہیں ہوں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے چند بلیاں جمع ہو جائیں اور کہیں کہ جی آج کے بعد سے یہ قانون ہے، اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ چند بکریاں جمع ہو جائیں اور اپنے ریوڑ میں قانون بنا لیں تو وہ قانون ٹھیک ہے، سب نے اتفاق کر لیا تو مانا جائے گا، لیکن وہ چرواہے کے بنائے ہوئے قوانین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمیں انہوں نے پیدا فرمایا، ہمیں حیات طیبہ نصیب کی ہے، ہمیں دین اسلام نصیب فرمایا ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس میں نہ کسی شک شبے کی گنجائش ہے، نہ اس سے ہم ہٹ سکتے ہیں، نہ ہم اس سے پھر سکتے ہیں. لہذا کیا رکاوٹ ہے کہ ہم ان قوانین کو آج تک اپنے اس حسین ترین ملک میں نافذ نہیں کر سکے؟ یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے، فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ کامل دین ہے. اور ایک حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو ظلم کے حوالے کر سکتا ہے. لہذا اس حیثیت سے میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ اس بات کی نشاندہی جیسے ہمارے اسلاف نے کی، جیسے ہمارے بڑوں نے کی، میں اس کو بھی کر دوں. پہلے ایک جزیرہ ہند ہوا کرتا تھا جسے متحدہ ہندوستان کہتے تھے، اور اس کے اندر مسلمان بھی رہا کرتے تھے اور اسی طرح ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اور آہستہ آہستہ جب انگریز ہم پر مسلط ہوا اور اسلام دشمن قوتوں نے ہم پر حملہ کیا، تو عوام تو دینی مسائل اور دینی ذمہ داریوں کو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے. اور یہ ذمہ داری اصل میں کس کی ہے؟ میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اور تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے. اسلام میں حکم والے کون ہیں؟ آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بھی تھے، مسلمانوں کے امیر بھی تھے، اور اس امت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے. اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ خلیفہ بھی تھے، وہ مسلمانوں کے امیر بھی تھے، جسے حاکم کہا جاتا ہے وہ حاکم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی موجودہ علماء میں، صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی تھے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولی الامر کی اتباع کا حکم دیا ہے، یہ اس لیے کہ اسلامی فلسفے میں جو حاکم ہوگا وہ عالم بھی ہوگا. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ دھرنا کریں، احتجاج کریں، لیکن خبردار کہ آپ نے اسلام کا نام لیا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اصل کمزوری کدھر ہے. اور سویا ہوا شیر مومن جب جاگ گیا تو پھر ہماری ان کے سامنے کوئی نہیں چلنی. لہذا جو آپ کا دل چاہے کریں، جتنے آپ کو جلسے کرنے، ایک شرط ہے، اسلام کا نام نہیں لیتا. قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہمارے اولی الامر کون ہے؟ کیا وہ علم جانتے ہیں؟ کیا وہ فقہا ہیں؟ کیا وہ محدثین ہیں؟ کیا وہ مفسرین ہیں؟ بلکہ یہاں تک کہتے ہوئے بھی تذبذب ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنی بھی آتی ہے یا نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ایک خاص سازش کے تحت ہمارے اولی الامر کو، ہمارے قائدین کو، ہمارے رہنماؤں کو رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات سے دور کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک عالم، ایک فقی، ایک مسلمان کے حکمران بننے پر پابندی لگا دی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے، لہذا جب حکمرانوں نے ہمارے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر ہمارے اسلاف نے، خصوصاً ہندوستان کے علماء نے، اس خطرے کو بھانپ لیا کہ دیکھو عوام الناس تو جاب میں لگ گئے، عوام الناس تو اپنے بزنس میں لگ گئے، اور وہ تو نوکر شاہی میں مصروف ہو گئے، اور جو حکمران تھے وہ حکمران اس وقت تک بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ انگلینڈ سے اور آکسفورڈ سے جا کے پڑھ نہ لے. اب یہ فقہ کہاں جائے گی، یہ محدثین کا کیا ہوگا، مفسرین جو مسلمانوں کے رہنمائی کرتے تھے وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین فیصلہ کیا کہ دینی مدرسے قائم کر دیے. آج کل دینی مدرسوں کو ایک یتیم خانہ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کے طلباء کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کہ جو بالکل ہی بے بس ہوتے ہیں اور جن کے پاس والعیاذ باللہ وقت گزارنے کے پیسے بھی نہ ہوں، تو کہتے ہیں مدرسے میں داخل کرا دو. میرے بھائیوں، دینی مدرسوں میں ابو بکر پیدا ہوتے ہیں، دینی مدرسوں میں عمر پیدا ہوتے ہیں، دینی مدرسوں میں عثمان پیدا ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے بعد وہ اولی الامر مدرسے سے پیدا ہوں گے. اس لیے کہ علم یہی اللہ کا علم ہے، انسان کا علم وہ شریعت میں علم نہیں ہے. لہذا اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی تعلیمات کو نظر ثانی کریں، ہم اپنی تربیت کو اسلام کی تربیت کے موافق کریں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی علماء کو اور مدرسے کے بچے پڑھنے والوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے. قومی دھارے سے یہ نکلے کب تھے کہ جب آپ ان کو شامل کرنے آ رہے ہیں؟ ہم تو اسی تعلیم پر ہیں جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے جو احکام تھے وہ ہم مانتے ہیں. ہاں اتنا فرق ضرور آیا ہے کہ آپ کا لباس بدل گیا، آپ کا تمدن بدل گیا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، آپ کے خیالات بدل گئے. آپ ہمارے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، ہمیں نہ سکھائیں کہ قومی دھارہ کیا ہوتا ہے. اور قوم کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی نے انما المسلمون اخوة قرآن میں فرما دیا ہے کہ قرآن کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہم یہ جانتے ہیں. لہذا آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، کسی بھی دینی ادارے میں چلے جائیں، تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، بلوچستان سے لے کے کشمیر تک اور دنیا کے پتہ نہیں کس کس ملک کے مسلمان بھائی آپ کو مل جایا کریں گے. یہ جو اتحاد اور اتفاق کی کچھ بقایا جات آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کی برکت ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت طویل کلام کیا جا سکتا ہے، اور اس بارے میں ہمارے بڑے اور ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، خصوصاً حضرت والد محترم تفصیلی کلام فرما بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ فرماتے بھی رہیں گے. لیکن یہ چند گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آج کل کے حالات کے موافق، ورنہ ظاہر بات ہے کہ دینی مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اہم باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مشکلات آسان فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، جو بیماران ہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو ہمارے مرحومین حالت ایمان پر دنیا سے گزر گئے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، پسمندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حالت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہم نے جو اپنے اللہ سے وعدے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان وعدوں کو آسانی کے ساتھ قبول کر دے اور آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. یہ عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کا جتنا بھی شکر کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کی ناشکری سے ہمیں بچائے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اس نعمت کو ہمیں کما حق ہو، جیسے اس کے تقاضے ہیں، اس طرح عمل کرنے کی، اس طرح سیاست کرنے کی، اس طرح احکام جاری کرنے کی، اور اسلام کے قوانین کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں کو واقعی حقیقی طور پہ ریاست مدینہ کا نمونہ بنا دے، جہاں پہ اللہ کا حکم سب سے اعلیٰ حکم ہو، جہاں پہ پیغمبر کا حکم سب سے اعلیٰ حکم ہو، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف کچھ نہ ہوتا ہو. اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور شدید خطرات لاحق ہیں، خواہ و معیشت ہو خواہ و اور معاملات ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو تباہی سے بچا لیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے رزق میں برکت فرمائے، اور جو مشکلات ہیں خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، اپنے فضل و احسان سے اس کو دور فرما دیں. اپنے غیب کے خزائن سے ہمیں وافر مقدار میں رزق بھی، اور اسی کے ساتھ اپنا فضل بھی، اپنی رحمتیں بھی عطا فرما دیں. جو مسلمان خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہیں یا وہ حکومت کے مخالف جماعت کی طرف سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو راہ مستقیم عطا فرمائے، اور ان کو گمراہی سے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے، غلط فیصلوں سے، دین اسلام کے خلاف نقصان سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور اس صورتحال کے اندر ہمارے جو بے شمار دشمن ہیں وہ بھی زبان نکالے بیٹھے ہیں اور کہیں نہ کہیں چنگاری کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہی ان کے لیے ہماری طرف سے کافی ہو جائیں، اور مسلمانوں کو غم سے اور غصے سے، تکالیف سے بچا لیں. اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. بے شمار ملکوں میں مسلمان جنگ و جدل میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، غم میں ہیں، قید و بند میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے ان کو آسانی، راحت اور سکون نصیب فرمائے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے. جنت کے جو ٹکڑے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، یہ قائم و دائم رہیں. جو مسلمان حج اور عمرے کے لیے آتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال قبول فرمائے. ہمیں اور آپ کو بھی خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے. حضرت والد محترم کے لیے صحت کاملہ اور شفا عاجلہ کی دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بیماریاں، عوارض اور تکالیف کو دور فرما دیں، اور صحت، شفا اور تندرستی اور فیض عام جو یہاں سے جاری و ساری ہے اس کو قائم و دائم فرمائے. ہمارے جو بھائی دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ تبارک و تعالی تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتے ہیں. اللہ اپنے فضل سے دو دعائیں قبول فرمائے. جو ہمارے مسلمان بھائی یہاں اس مجلس میں موجود نہیں ہیں لیکن وہ دین سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور دینی معاملات کے اندر علماء کے شانہ بشانہ ہیں، محبت کرتے ہیں، کام میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. جامعہ عربی احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات اور پورے دنیا کے اسلامی مدارس، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو اپنے کام میں مزید ترقیات عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.